رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے رمضان المبارک کے 23ویں روزے کی عصر پڑھ کر معتکفین اشکار رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر جاری ہے. آپ سوالت کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بس سواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائے فوراً بھی اصلاح فرمائے، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام جی محمد یوسف ہے، میں ڈسٹرکٹ کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میری طبیعت نا بہت زیادہ خراب ہے، کھانسی ہے اور میں روزے رکھ رہا ہوں. روزے نہیں چھوڑ سکتا میں کسی بھی حال میں، زندگی ہو یا نہ ہو روزہ لازمی ہے. لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لکھ کے دیے، اس نے کہا رگ میں لگوانے ہیں گے، تو کیا یہ جائز ہے؟
اور رگ میں انجیکشن لگوانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ آپ کو شفا کلی عطا فرمائے، اور آپ کو روزوں پر نمازوں پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو روزے نہیں رکھتے اللہ پاک آپ کی استقامت کے صدقے ان کو بھی رمضان شریف کے پورے روزے رکھنے کی سعادت بخشے، اللہ برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، اس نے وہ رقم بینک میں رکھوائی، پھر اس پر اس کو انٹرسٹ بھی ملتا رہا، تو اب کیا یہ ساری جو ساری کی ساری رقم اس کا 1 لاکھ اور پلس میں انٹرسٹ، یہ سب حرام مال ہو گیا، یا صرف جو اس کو انٹرسٹ ملا اتنی رقم نکال کے باقی یہ اپنی رقم جو اس کی بچتی ہے وہ حلال ہوگی؟ اگر اس کو اس رقم سے صدقہ خیرات وغیرہ کرنی ہو تو کس حساب سے وہ کریں؟ اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرا.
اللہم آمین. بھائی انٹرسٹ عمل تو لینا نہیں چاہیے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب یہ کہ انٹرسٹ لگ ہی گیا تو ظاہر ہے تو حرام ہی ہے، اس سے کوئی نیک کام تو ہو ہی نہیں سکتا. توبہ کرے اور بغیر ثواب کی نیت سے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ کسی غریب مسکین کو دے دے، یا جس سے لیا ہے اس کو لوٹا دے. باقی رہے کہ وہ جو لاکھ روپے آپ کے پہلے سے آپ کے فریش ہیں تو وہ البتہ فریش رہیں گے، نیک کام اسی میں سے آپ نے کرنا ہے، انٹرسٹ میں سے نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فطرانہ جو ہے وہ جو بچہ پیدا ہوا، کیا اس کا فطرانہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ اور اگر کوئی گھر میں مہمان آ رہا ہے تو کیا اس کا بھی فطرانہ دینا پڑے گا؟
اگر باپ پر فرض ہے فطرانہ تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ پر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے. اگر باپ پر فطرانہ واجب ہے تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے. تو یوں چاہے 1 دن کا بچہ ہے اس کو بھی، اس کا بھی فطرانہ اس کو دینا ہوگا. رام مہمان تو یہ عوامی رومر ہے، مہمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مہمان گھر پہ آ گیا تو اس کا بھی فطرہ ادا کرنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد اویس رضا اتاری جام شورو سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تسبیح ملائکہ یہ کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی التجا ہے، جزاک اللہ خیرا.
تسبیح ملائکہ، فرشتوں کی تسبیح، فرشتے اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی، فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ، یعنی جو تسبیح ہے ملائکہ یعنی فرشتوں کی، اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. ان صحابی رضی اللہ عنہ کو 7 دن گزرے تھے، یہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. یہ حدیث پاک میں تسبیح ملائکہ کا ذکر ہے جو ابھی آپ نے سنا، روزی میں برکات کا بھی بہترین نسخہ آپ نے سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور بعض وقت ہم 4 رکعتوں والی نماز ادا کر رہے ہیں جیسے نماز عصر اپنے طور پہ، اور اس میں 3ری رکعت ادا کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے، ابھی ہم نے پڑھا کچھ نہیں لیکن ہم بیٹھے اور فوراً ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نے تو 4ری رکعت ادا کرنی تھی، تو اب 4ری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. اور اب یہ رہنمائی فرمائیں کہ ایسی صورتحال میں 4 رکعتوں کے بعد کیا ہمیں سجدے صاف کرنا ہوگا یا اس کے بغیر ہی ہماری نماز درست ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرا.
اس کے بغیر ہی ہو جائے گی، 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر گزر جاتی تو پھر اس صورت میں سجدہ صاف ان کے اوپر لازم ہوتا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم اکڑ جاتا ہے، تو کیا اس کو قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ وہ جسم اس کا اکڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے.
سنت ہے کہ قبلہ روح میت کا چہرہ ہو، تو اس کی ایک صورت یہ ہے نا کہ اس کو مطلب تھوڑا سا کروٹ دے کر دیوار سے اس طرح مطلب یعنی کہ ٹچ کر دیں تھوڑا سا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، تو بعض اوقات یہ کہ یوں لگتا ہے اکڑا ہوا، اگر دیوار کی طرف کرتے ہیں تو یوں سر ڈھلک کر قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، اس طرح صورت کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہے، میں نے بائی پاس کا آپریشن کرایا تھا پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو، ڈاکٹر صاحبان نے مجھے 2 مہینے کے لیے ہر قسم کی پرہیز کہی تھی، تو اب میں روزے نہیں رکھ رہا، کیا روزوں کا فدیہ مجھے دینا پڑے گا؟ کیونکہ یہ قسم کی شرعی عذر ہے.
اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اب اگر اس میں ایسا کہ یا تو اپنا تجربہ ہے کہ روزہ نقصان دہ ہے، صحت مطلب بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی، یہ خطرات ہیں، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، یا پھر وہ ڈاکٹر خوف خدا والا ہو اور کچھ دن دنیا میں سمجھتا ہو. بعض ڈاکٹر بالکل مطلب عجیب و غریب ہوتے ہیں، ہر بات میں بولتے ہیں اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھو، روزہ مت رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کے ڈاکٹروں کے پاس تو علاج بھی نہیں کروانا چاہیے، صحیح بات ہے. اور ایک تعداد ایسوں کی یہ بک بک کر رہے ہوتے ہیں، یہ مولاناؤں کو کیا پتا چلے، ہمارا فیلڈ ہے نا، ہم بتاتے ہیں نا آپ کو، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ علماء کی بھی بعض وقت توہین کر دیتے ہیں، کیا کیا بک دیتے ہیں، ایسوں کی بات نہیں. جو نیک نمازی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھنے والا، بھلے عالم نہ ہو لیکن سمجھتا ہو، خوف ہو اس کو، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری ڈاکٹر میں یہ باقی، آپ کسی عالم سے پوچھ لو، ایسے ڈاکٹر بھی آپ کو ملیں گے، یہ اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ خوف خدا والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے روزہ یوں یوں نقصان دہ ہے، آپ فی الحال روزے مت رکھیں، بعد میں قضا کر لیں، تو اس کے مشورے پر عمل کیا جا سکتا ہے. اچھا، تو بہرحال یہ کہ ہر عذر کو شرعی عذر کا نام نہیں دیا جا سکتا جب تک شریعت اس کو عذر یعنی مجبوری تسلیم نہ کرے. اللہ پاک آپ پر رحمت کی نظر فرمائے، آپ روزے چھوٹ گئے تو قضا ہی کرنے ہوں گے، اور اس کا فدیہ نہیں ہے، فدیہ صرف وہ شیخ فانی کا ہوتا ہے، ایسا بوڑھا یا بوڑھی عورت کہ جو روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے، برداشت نہیں ہے ان میں. ان یہ جو ہیں اگر گرمیوں میں برداشت نہیں کر پا رہے سردیوں میں کر لیں گے برداشت تو سردیوں میں قضا کرنی ہوگی, فدیہ نہیں ہے. اچھا اب اگر نہ سردی میں رکھ سکتے ہیں نہ گرمی میں رکھ سکتے ہیں, اس سے مطلب عمریں ہو گئی ان کی, تو ان کو شیخ فانی کہتے ہیں. تو یہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دیں, صدقہ فطر جتنی مقدار جو ہے وہ رائے خدا میں اس کو دے دیں جس کو زکات دینا جائز ہے. اچھا اس کے باوجود اگر وہ بوڑھے یا بوڑھی خاتون جو ہے وہ طاقت آ گئی انہیں روزہ رکھنے کی, تو اب روزے قضا کرنے پڑیں گے جتنے قضا ہوئے, اور جو فدیہ دیا تھا وہ صدقہ نفل صدقہ ہو گیا. تو یوں اس میں مطلب یہ شرعی قوانین ہے جو میں نے عرض کیا. تو اب بیمار ایسا ہے کہ جو کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہوگا, دائمی مریض ہوتے بےچارے, تب بھی ان کا فدیہ نہیں ہے, جیتے جی فدیہ نہیں ہے. اللہ پاک رحمت کے نظر فرما اور ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے. واقعی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اب یہ بچے گا نہیں, تاہم اس میں فدیہ کی شریعت نے کوئی ہمیں اجازت نہیں دی.
یہ جو امیل سنت نے بیان کیا نا ڈاکٹر کے تعلق سے, کہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنی بات کرنے کے بجائے یہ کہہ دے کہ آپ کسی عالم صاحب سے معلوم کر لیں. اس وقت حضور مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ہمارے ایک ساتھی تھے اسلامی بھائی ہیں, ان کا آپریشن ہوا تھا دل کا, تو اسٹچ وغیرہ تھے, تو ان کو کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوگا یا کوئی تھا کہ سیٹ بیلٹ مت لگانا نا, تو وہ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے تھے. تو ملک سے باہر کی بات تھی, تو ایک دفعہ پولیس والے نے پکڑ لیا کہ سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگا, کہ وہ آپریشن ہوا ہے تو میرے کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا. بولے تو پرچہ لگا ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو سیٹ بیلٹ لگا. تو وہ پولیس والا یوں کہہ تھا کہ وہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے یہ ہماری فیلڈ ہے, ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگا تو پھر اس کے ساتھ جو ہونا ہے اس کے ساتھ پھر ہونا ہے. ہر ایک کو اس کی فیلڈ کا ماہر اس کو تسلیم کرنا چاہیے. کبھی بھی مولانا نہیں کہتے کہ آپ یہ دوائی کھا لو, ان کی فیلڈ نہیں ہوتی. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم دے. تو ڈاکٹر ساتھیوں کو, ڈاکٹر اسلام بھائی کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کریں. حضور امجد علی ہیں کہتے ہیں کہ اب 20 دنوں کا اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
جی ہاں, ایک مہینے کا بھی 20 دن کا بھی, وہ شب قدر کی تلاش.
یہ ارشاد فرمایا کہ سوال آیا کہ قبر یا مزار شریف کو بوسہ دینا کیسا.
علماء منع فرماتے ہیں, اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ چار ہاتھ جو ہے نا, چار ہاتھ, یہ بیچ کی ہاتھ کی بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک یہ ہاتھ کہلاتا ہے, تقریباً آدھا گز, یعنی تقریباً 2 گز یہ اولیاء کرام کے مزار سے دور رہنے میں ادب ہے. تو اب یہ کس میں, یہ تو جعلی عمر کا دب ارشاد فرما ہے, مزار کا بھی یہی ہے. تو وہ اولیاء کرام کے مزار سے, تو جب 2 ہاتھ دور رہنے میں ادب ہے تو چومنا اس, یہ کب متصور ہے, کہ کب اس میں چومنے کا تصور, اتنا جھک کر کیسے چومے گا, تو ادب یہ کہ دور رہے. اب اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اس کو بھی گناہگار ہم نہیں کہیں گے, لیکن بچنا چاہیے. آج کل ویسے بھی حالات ایسے ہوئے, کوئی چومے گا نا تو چار آدمی یہ بولیں گے, اتنا مطلب یہ کہ چار آدمی تو کوئی ایک آدھ آدمی جو تو سجدہ کر رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بھی چومتا ہے بندہ, تو کون کہتا ہے کہ سجدہ کرتا ہے. بچہ مٹی میں چلا گیا, قبر بن گئی, اب اس کو چومے تو سجدہ کرتا ہے. عجیب منطق ہے, سجدے میں 7 ہڈیاں لگتی ہیں, منہ, اب منہ میں پیشانی اور ناک کی ہڈی آ گئی, 2 ہاتھ اور پاؤں کے 2 پنجے, 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ روحوں سجدے میں, یہ گھٹنے, 2 پاؤں, 2 ہاتھ اور منہ, یہ 7 ہڈیاں ہوئی, یہ اس میں سجدہ ہوتا ہے. لیکن اب بات بات یعنی صحیح بات میں بولتا ہوں, میں اتنے مزاروں پر گیا ہوں آج تک, میں نے کبھی نوٹ, میں نے اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے نوٹ نہیں کیا کہ کسی نے پروپر سجدہ, جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کو, ہم اس طرح کسی شخص نے کسی مزار کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا. کرتے ہو تو غلط کرتے ہیں, معاذ اللہ, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا نہیں ہے. لیکن یہ کہ خالی ایسی افواہیں اڑ رہی, ہر بات کو سجدہ بولتے ہیں, کمال کی باتیں ہوتا, کمال کی باتیں, اتنا ذہن خراب ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہے. ایک مجھے چٹکلا یاد آیا کہ کسی نے مجھے کہا کہ یہ کیا تمہارے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، میں نے کیا شرک کرتے ہیں، بولا تمہارا کندھا چومتے ہیں، پھر بھیڑ میں ہوتا تھا نا تو چوم لیتا تھا، اچھا یار اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا، تھا اپنا آدمی، میں نے کہا اچھا یار تم نے پوچھ لیا، یہ کیسے شرک ہو گیا یار، معاذ اللہ کو اللہ کا کندھا ہے جو چومنا عبادت ہے، جو میں اس میں تو خیر سمجھ گیا ہو، اگر نہ پوچھتا تو عجیب، مطلب اب پورا بچہ اٹھا کر چومو تو کوئی شرک نہیں ہے، اب کسی کے کندھے کو یوں ہاتھ لگا کے اس اپنا ہاتھ چوم لیا تو یہ شرک ہو گیا، انہیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے جسموں والا تو ہے بھی نہیں ہے، تو استغفر اللہ، تو یوں مطلب ہر بات میں کوئی کفر اور شرک، یہ پتہ نہیں یہ لوگوں میں کیا شیطان نے بٹھا دیا ہے، علم دین کی کمی کی وجہ سے یا مطلب کوئی جیلسی کی وجہ سے بعض لوگ افواہیں اڑا دیتے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور شرک کی شین کے نقطے سے بھی ہم کو بچائے، الحمدللہ ہم توحید 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 کے ماننے والے، اللہ کو ایک مانتے ہیں الحمدللہ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اللہ کرے، ایمان و عافیت کے ساتھ، جو شرک ہے وہ شرک ہے اس کو مانتے ہیں، ہر بات کو جو مطلب جو شرک نہیں اس کو شرک کیسے مان لیا جائے، جو کفر نہیں اس کو کفر کیسے کہہ دیا جائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہاں مزارات پر جو اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو آپ انہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کریں،
نا بالکل نہیں، چومے بھی نہیں، اور اس چوکھٹ چومتے ہیں بعض لوگ، قدموں کی سمت، قدموں کی سمت مطلب وہ زمین ادب چومتے، یہ بھی بالکل ممانعت ہے اس کی بھی، پھر لوگوں کو الگ اس میں بولنے کا موقع ملتا ہے
جی.
اچھا بعض جگہ ایسی جنہیں صورت حال ہے کہ اس طرح کے مجاور بھی بیٹھے ہیں، ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، یہ مجھے بھی اس کا واسطہ پڑا ہے، مزار شریف پر آ وہ کہیں شاید ہند میں یہ ہوا تھا میرے ساتھ میں، کہ وہ میں جب مزار پہ حاضر ہوا تو خواجہ صاحب کی مزار پر یا کسی اور مزارت تو وہ بہت ہے، تو مجھے مجاور کھڑا تھا، میں ہٹ گیا، میں کیوں مطلب جھک کر مطلب یہ زمین چومو ادھر کائے کو چوم، میں خیر اس سے بحث تو میں نے کی نہیں، مجھ کے نہیں مانا میں، مطلب تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، بعض جگہ ایسے مطلب جہالت کے ڈیرے پڑے ہوئے ہیں کہ جو مطلب اہل حق جو ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں، حالانکہ ہمارے علماء یہ کام نہیں کرتے، نہ علماء کرام بولتے ہیں ایسا کرو، بلکہ کسی کے سامنے زمین ادب چومنا یہ حرام ہے، زمین ادب اس کو بولتے ہیں کہ وہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آیا، یا کوئی کھڑا ہوا ہے دوسرا آیا وہ آ کر اس کے سامنے جھک کر اس کے سامنے زمین چومی اسرے، یہ زمین ادب چومنا اس کو بولتے ہیں، تو یہ ہے کہیں کہیں یہ جو غلط ہے یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، جو درست ہے درست ہے، اب کسی کے پاس آیا اس کے ہاتھ چوما تو یہ غلط نہیں ہے، تو حدیثوں سے ثابت ہے، اگر وہ چومنے کے قابل ہے اور چوما تو مستحب ہے ثواب ملے گا اس کو، تو اس سے عجیب عجیب منطق ہے، ایک بار نور مسجد میں جن دنوں امامت کرتا تھا نا ایک آدمی میرے کو نماز کے بعد، نماز بھی شاید اس نے ہمارے ساتھ ہی پڑھی تھی، باہر نکل کے ملتا ہے کوئی ہو سکتا ہے کسی نے میرے ہاتھ چومے ہوں گے اس نے دیکھ لیا ہوا، تو امام تھا مسجد کا، بولا یہ آپ کے ہاتھوں سے ناک پونچھتے ہیں اپنا، آپ کو منع نہیں کرتے، اب سمجھ گئے ہوں گے نہیں اتنا وہ بپھرا ہوا تھا، ماں باپ کے بھی ہاتھ چومے جاتے ہیں، پورا پورا بچہ چوما جاتا ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا حجر اسود چومیں گے انشاءاللہ، سنت سے ثابت ہے، تو بہت سے مختلف ہوتے ہیں، بہت سے تعظیم ہوتا ہے، یا بزرگوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، یا ماں باپ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، دادا دادی نانا نانی نیک بندوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، سادات کرام کے چومے جاتے ہیں، یہ سب بہت سارے تعظیم میں آتا ہے، ماں کے تو قدم چومنے کی حدیث پاک ہے، جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا، حدیث پاک میں کیا لگائیں گے حکم، قدم جھکے بغیر تو چومیں گے نہیں، تو اس مکوری نہیں یہ ضرورت ہے، یہ جھکنا سجدہ تو ہے نہیں، خالی چوما ہی ہے نا، سات ہڈیاں پھر وہ سجدہ تو سجدے کی، تو یہ مطلب ہے نہیں کوئی، بہت چلی ہوئی ہے، تاہم یہ کہ مزارات پر جب یہ اس طرح کے لوگ اسلام سے دور کرنے والے اور مسلک اہل سنت سے دور کرنے والے لوگ بھی جب پھر رہے ہوتے ہیں، یا غلط فہمیاں جن کو تھوڑا بہت ان کے ٹچ میں آ جاتے ہیں بےچاروں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسوں کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں احتیاط ہی کرنی ہے، اور مزارت پر حاضری دینی ہے تو دعا وغیرہ کر کے چومنا یہ اس سے بچنا ہے. اب ایسے چومنے میں تو اختلاف تو ہی, اعلیٰ حضرت نے تو منع ہی فرمایا, احوت منع ہے, یہ لکھے لو احوت منع ہے, چومنا کب متصور ہے. ہم تو اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے الحمدللہ میں زندگی گزر گئی, پتہ نہیں کتنے مزارت پر گیا, مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے مزار کو چوما ہو. یہ مجھے پتا تھا, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھا تھا میں نے, داؤد عیسیٰ میں بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں.
شعبان خان یہ پوچھنا چاہتے ہیں, یہ مکر تنزیہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے. مکر تنزیہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے, ہم اپنی مرضی سے کسی کو مکر تنزیہ کسی کام کو نہیں کہہ سکتے. شرعی اصطلاح ہے مکر تنزیہ, مکر تحریمی, ان کے بیچ میں ایک ہے اساءت, ترک سنت موقعہ پر یہ لگتا ہے نا برا کیا.
محمد مقبول پوچھ رہے ہیں کیا رمضان کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں.
راشد بٹ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں, اگر شوہر کا بیرون ملک انتقال ہو جائے اور بیوی پاکستان میں ہو, پاکستان میت پہنچنے میں چند دن لگ سکتے ہوں, تو کیا اس صورت میں بیوہ کی عدت کب سے شروع ہوگی؟
وفات ہوتے ہی عدت تو شروع ہوگی اس کی, چاہے شوہر کی لاش آئے یا نہ بھی آئے.
ایک اور سوال ہے کہ ہم دو دوستوں نے آدھے آدھے پیسے ملا کر ایک سوسائٹی میں پلاٹ خریدا. اب میرا دوست اس پلاٹ کو بیچنے کا کہہ رہا ہے, لیکن میرا ارادہ فی الحال بیچنے کا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کا حصہ خرید سکتا ہوں, کیا مجھ پر اس کی بات ماننا لازم ہے؟
بیچنے کی نیت سے خریدا تھا.
یعنی اب سب دو دوست مل کے پارٹنر آپس پیسے ملا کے جگہ لے لیتے ہیں, اب ایک کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار میرے کو نہیں رکھنا ہے مجھے پیسے چاہیے, تو یار اپنے پلاٹ بیچ دیتے ہیں, تو دوسرا اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں مجھے نہیں بیچنا, تو اس میں بعض اوقات دوسرا پارٹنر آفر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو یہ بیچنا نہیں ہے تو تو میرا ایسا تو خرید لے مجھے پیسے چاہیے, تو وہ بولتا ہے میں خریدنے کی بھی میری پوزیشن نہیں ہے, تو اب وہ ہے میرا پارٹنر, اب ایسی صورت میں کیا کروں؟ یعنی کہ ماننا ضروری ہے میرا اپنے پارٹنر کی بات؟
ضروری تو نہیں ہے ماننا, ظاہر ہے اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے تو وہ کیسے خریدے گا, اور دوسرا یہ کہ بیچنا اس پر لازم نہیں ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو وہ اپنا حصہ بیچ دے, باقی اس کے علاوہ
اس میں بھی ایشوز آتے ہیں, وہ بولے میں فلاں کو اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں, تو اس کا پارٹنر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ نہیں یار میں اس کا پارٹنر کیسے بنوں گا.
ہاں تو وہ تو حق کے شفا ہوتا ہے جب وہ خود ہی ختم کر رہا ہے اپنا حق, کہ اس کو پیشکش تو کر رہے ہیں نا کہ تم لے لو, اب وہ نہیں لے رہا تو پھر وہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے.
بیچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. نادر احمد ہے کہتے جمعہ کا خطبہ کس انداز سے بیٹھ کر سننا حدیث سے ثابت ہے؟
یہ تو یعنی جو دیکھنا خطیب کو ہے یہ تو صحابہ سے ثابت ہے, کہ صحابہ کرام علی مردوان سے ثابت ہے, باقی رہا جو ہمارے یہاں معروف طریقہ ہے تو وہ مفتی احمد یرخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اسے ارشاد فرمایا ہے, تو ظاہر یہ کہ آپ نے بزرگوں کا ہی اسے ارشاد فرمایا ہوگا, باقی کسی حدیث میں باقاعدہ کس طرح سنا کرتے تھے, یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام علی مردوان اس ادب کے ساتھ سنتے تھے کہ اگر پرندے بھی آ کر بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ سکتے تھے, یعنی اتنے سکون و اطمینان سے وہ بیٹھے ہوتے تھے, اور خطبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی تعلیمات کے اوپر مشتمل ہوا کرتا تھا. اب اللہ عالم باقی اور کیا انداز ہے بیٹھنے کا یہ معلوم نہیں ہے.
یہ اصل ایک طبقہ ہے, ایک خود پتا نہیں ہوتا حدیث کس کو بولتے ہیں, ایک طبقہ حدیث میں کہاں لکھا دکھاؤ. یہ درس نظامی جو کیا جاتا ہے بڑے بڑے جامعات اور مدارس بنا کر جس کو پھر عالم کی سند کہلاتی ہے, یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ درس جو نا درس نظامی یہ تو صدیوں کے بعد مرتب ہوا, اب بھی اس میں آگے پیچھے ہوتا ہی رہتا ہے, اور پھر اس کو مطلب درس نظامی کی سند دیتے ہیں, یہ سند کس حدیث سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام میں کس صحابی نے سند حاصل کی تھی؟ یہ قرآن کریم خوبصورت چھپ کر جو یہ ہم تلاوت کرتے ہیں, اگر کوئی عقلی دلیل تو عقلی دلیل, تو یہ عقلی بھی دلیل ہے, اور مطلب آپ کے سامنے جو کچھ ہے وہ دینی دلیل یا جو بھی کہو, قرآن کریم کی تلاوت اس کے بغیر ہم کر ہی نہیں سکتے, چھپا ہوا ہی کر سکتے ہیں تلاوت. پہلے چمڑے پر پتوں پر لکھا جاتا تھا, اسی قرآن پر پڑھنا چاہیے, تو کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس صحابی کریم نے, ایسا صحابہ کرام میں سے کس نے پریس لگایا تھا اور پریس میں قرآن کریم چھاپا تھا؟ حدیثوں کی تدوین جو خود حدیث آپ مانگ رہے ہیں, حدیثیں کس صحابی نے جمع کی یہ بتا دیں. یہ امام بخاری کے مشہور کتاب بخاری سے حوالہ دو. بخاری نہ صحابی تھے نہ تابعی تھے نہ تبعی تابعی تھے, نہ تبعی تابعی تھے, تو بات صدیوں کے بعد کے بزرگ ہیں جن کی کتاب کی آج دلیل مانگی تھی کہ اس کتاب میں دکھاؤ. تو بخاری سے دلیل مانگنا یہ کس صحابی کی سنت ہے, میں نے مطلب کمال ہے, دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. اپنے علماء جو بیان کرتے ہیں اتھینٹک جو علماء ہیں کی بات ماننی چاہیے, ان کے لیے تو حدیث پاک موجود ہے, البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے, تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو اس میں اگر علماء بھی ہمارے بڑے نہیں ہیں تو کون بڑا ہے؟ اس طرح مطلب یہ کہ جو بزرگوں کا فرمان ہوتا ہے, علماء کا فرمان ہوتا ہے, وہ مان لینا چاہیے ہر عالم کو. ہر وقت ہر حدیث یاد ہو یہ ضروری نہیں ہے. میں نے ایک بار شروع میں بیان کیا تو کوئی مطلب ایسے شخصیت لگتے تھے, وہ کچھ ان کے دو چار ان کے پیچھے بھی تھے. شروع کی دعوت سامی کی بات کرتا ہوں جو مجھے آزمائشیں ہوتی تھی نا, ان میں سے ایک یہ یادگار واقعہ ہے. تو میں نے وہ داڑھی کا مسئلہ بیان کیا کہ داڑھی رکھنی چاہیے ایک مٹھی, تو ایک مٹھی سے گھٹا آنا یا منڈا آنا حرام ہے. اچھا وہ شخصیت بھی داڑھی منڈی تھی, لیکن شخصیت کہنے کو کہ چار آدمی ان کے ساتھ تھے. اب جب میں نے بیان کر لیا تو وہ شخصیت نے مجھے پکڑا اور گھیر دیا ان لوگوں نے. دگر بول وہ شخصیت رہی تھی مجھ سے, کس کتاب میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے, شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, داڑھی منڈانا حرام, کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کہا کتاب تو میں ساتھ تھوڑی لائے ہوں, اب یہ دکھاؤ میرے وہ کتاب کس کتاب میں حرام. اب میرے پاس آپ لوگ تو ہوتے نہیں تھے کہ جو ان کو جواب دیتے سمجھے, میرے کو گھیر لیا وہ لٹ چھاپ کو بھی جواب دوں گے سے لٹ باتیں لگا اپنی کتاب دکھا. تو یہ مطلب وہ وقت بھی گزر گیا جب میرا تھا, میں پیچھے دیا ٹن میں تو کرتا تھا, مجھے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا مسجد سے نکال دیا بیان کرنے سے. تو الحمدللہ میرا حوصلہ مضبوط تھا. یہ مبلغین کے لیے اس میں تسلی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ہمت نہیں آ رہا ہے, ثواب ملے گا. لگے اپنے دعوت اسلامی کو تو انشاءاللہ گھر گھر پہنچانا ہے, بچے بچوں کو نمازی بنانا ہے. اب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو بارہ لیے کہ میں پھر ہوں جوں تو جان بچا کے نکل آیا پیچھا چڑھا گیا. نیو کراچی کا واقعہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بارہ علماء کی بات ماننی چاہیے, ماں باپ کی بھی تو بات مانتے ہو رہے یار, بڑے بوڑھے گھر کے ہوتے ہیں ان کی باتیں مانتے ہو. آپ بولو اسلامی بات نہیں مانتے ہو, آپ غور کرو کبھی اسلامی بات بھی وہ بولتے ہوں گے تو مان لیتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نہیں کہا کریں کہ حدیث سے ہی ثابت کرو. تو فقہائے کرام کے اقوال جو ہوتے ہیں, علماء کرام کے, یہ عالم کی قسم ہے فقیہ, تو ان کے اقوال جو ہوتے ہیں وہ آگے چل کر قرآن و حدیث کی ہی کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث شریف سے وہ مطلب کسی طرح بھی وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ لو اس کی اصل موجود ہوتی ہے, یہ بنیاد قرآن و حدیث ہے. کہ کوئی بھی عالم قرآن و حدیث کے خلاف اپنی بات نہیں کر سکتا, جو عالم صحیح عالم ہے وہ نہیں کرے گا, پھر اس وہ نکال کے بتائے گا. اور ہر عالم نکالتا نہیں ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے جو علماء تھے وہ مطلب اس معاملے میں ان کے معاملات ہیں, تو مطلب ان کے مقلد ہیں ہم لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ کا تو مفتیان کرام بھی جو ہے تو انہی کے مطلب بیان کردہ مسائل کو بیان کرتے ہیں, اور جدید مسائل بھی اسی کی روشنی میں حل فرماتے ہیں.
ڈاکٹر دوائی لکھ کر دیتا ہے حضور, مریض بولے یہ کون سی کتاب سے آپ نے دوائی نکالی ہے, مجھے اس کا سارا کیمیکل کمپاؤنڈ بتاؤ اور یہ ثابت کرو کہ یہ اسی بیماری کی دوائی ہے تبھی میں لوں گا. ڈاکٹر بولے گا چل کھڑا ہو میرے کو دوسرے پیشنٹ دیکھنے, تیرا مسئلہ یہ نہیں ہے, تیرا مسئلہ دماغ کا ڈاکٹر ہے, تو ادھر جا اس سے سوال کر. تو ڈاکٹر سے کبھی کوئی طرح کی سوال جواب نہیں کرتا, جو دوائی دی جیسی دوائی دی جوائی, انجیکشن دیا انجیکشن بھی لگوا لیا, ڈریپ دی ڈریپ بھی لگوا دی, بولا ہسپتال جا کے بیڈ پہ سو جا ورنہ تیرا مسئلہ خراب ہو جائے گا, جا ہسپتال جا کے بیڈ پہ سو بھی گیا. ڈاکٹر سے کوئی سوال جواب اتنے نہیں کرتا, وکیل سے بھی کوئی سوال جواب نہیں کرتا کہ کیسے ہوگا, وکیل بول دیتا آپ میرے کو کیسے تو میں کر لوں گا. پرابلم صرف ایک ہی جگہ آتا ہے علماء کا, اور یہ باقاعدہ پری پلاننگ ہے, کہ کسی صورت میں علماء، علماء حق، علماء اہل سنت اس طرح کی بات کرنے والوں کے متعلق ذہنوں میں اشکال و وسوسے و خیالات پیدا کروائے جائیں، تاکہ ان سے دور رہے گی قوم تو پھر شیطان کے پیچھے چلتی رہے گی.
اب کل سوشل میڈیا والوں کے لیے موضوع ہم دے رہے ہیں اسے،
ہاں دے رہے ہیں،
لگیں گے اس میں شاید، اور جو ہماری تائید کے ہوں گے وہ بھی لگیں گے. اس جنگ ہوتی رہتی ہے،
کوئی نہیں
پتہ بھی نہیں چلتا ہم کو، بعض اوقات ایسے انداز آئے کہ ہوتی ہے کوئی بھی بات. ابھی وہ تعصب کی عینک لگا کر یا تعصب کا وہ کان میں کیا لگاتے ہیں بنگڑی سننے کے لیے، تو یہ لگا کے سنتے ہوں گے ہمارے مدنی مذاکرے اور پوائنٹ لکھتے ہوں گے اور اپنا وقت اور آخرت برباد کرنے پر تل جاتے ہوں گے.
سب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جب حضور حدیث بیان کرتا ہے نا، تو ہونا یہ چاہیے کہ حدیث کے بعد اگر جب بھی وہ اس کی کوئی وضاحت بیان کرے نا، تو آدمی کو چاہے اس کو روک دے، نہیں بھائی آپ نے کہا تھا صرف حدیث، اب صرف حدیث پڑھیں، اس کے بعد پھر حدیث پڑھیں، پھر حدیث پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر حدیث پڑھیں. اب اپنی طرف سے پلیز کچھ نہ کہیں کہ آپ نے منع کر دیا ہے کہ حدیث کے سوا کسی کی نہ سنو، تو ہم آپ کے بھی نہیں سنیں گے. آپ ایک حدیث ختم ہو دوسری حدیث شروع کریں. تو سب کی حدیث کے بعد وضاحتیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو کسی نہ کسی شخصیت کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. اپنے طور پر بندہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، دراصل وہ ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو فالو کر ہی رہا ہوتا ہے. تو امیر سنت نے ہم کو کہہ دیا کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، صرف اعلی حضرت.
اور اس لیے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث سے سمجھاتے ہیں، انہوں نے ان کا کوئی بھی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف اگر ہو ہم بیٹھے ہیں نا مولانا سے پوچھیں گے. الحمدللہ مطلب قرآن و حدیث کے بہت ماہر تھے، بہترین مفسر تھے، بہترین محدث تھے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ درجے کے متقی، پرہیزگار، عاشق رسول اور ولی اللہ تھے. ہم اس لیے مانتے ہیں کہ کلمہ تھوڑی پڑھتے ہیں، یہ سرکار سے محبت کرتے تھے، اولیاء کرام سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. ہمارا معیار یہ ہے، ہمارا تو خاندانی رشتہ تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.